या अब्रॉड से आए हुए, आए ही इस गर्ज से। तो तौफीक की बात है भाई। पड़ोस में रहने वाला महरूम रहता है, और अल्लाह भेजते हैं तो हजारों मील से दूर से भेज देते हैं। जाम्बिया से आए हैं, ये बारबेडोस से आए, और उलमा है फिर भी फिक्र है अपनी इस्लाह की। ये बड़ी नेमत है, किसी को ये फिक्र नसीब हो जाए कि मेरा बातिन, मेरा दिल ठीक नहीं है, उसे ठीक करने की जरूरत है। ये पहली नेमत है, ये पहली बहुत बड़ी नेमत है। मरीज खुद को मरीज समझना शुरू करें, ये सबसे पहली नेमत है। इसलिए कि जब तक बीमार अपने आप को बीमार न समझे, वहां तक तो आगे कुछ नहीं हो सकता। बदन पीला हो जाए, बदन येलो हो जाए, आंखें येलो हो जाए, और दुनिया के सारे डॉक्टर कहे कि आपको यरकान हो गया है, जॉन्डिस हो गया है आपको, लेकिन जब तक वो कबूल न करे कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, उस वक्त तक आगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि वो दवाई नहीं देगा, डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगा, हॉस्पिटल जाने के लिए, बीमार ही नहीं तो जाएगा क्यों। हकीम जालिनू से एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि हकीम जालिनूस से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, टीबी, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? तो हकीम जालिनूस ने कहा कि सबसे बड़ी बीमारी वो है जिसे मरीज बीमारी न समझे। इसलिए कि जब मरीज उसे बीमारी नहीं समझेगा तो उसका इलाज ही नहीं कराएगा। तो सबसे बड़ी नेमत यह है कि इंसान खुद को मरीज समझे कि मैं मरीज हूं। हफीज जालंधरी बहुत बड़े शायर थे, उनके दिल में यह ख्याल आया कि मैं बीमार हूं, तो मुझे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचना चाहिए। वो गए हकीमुल उम्मत के पास, पहुंचे तो कुछ लोग होते हैं कि दाढ़ी वाड़ी मुंडवाते हैं, जो कि गुनाह का काम है। दाढ़ी मुंडवानी भी नहीं चाहिए, दाढ़ी कतरवानी भी नहीं चाहिए। दाढ़ी मुंडवाना भी गुनाह का काम है और दाढ़ी कतरवाना भी गुनाह का काम है। एक मुश्त तक दाढ़ी रखना वाजिब है। इसके बारे में जो कहते हैं ना कि ये सुन्नत है, तो सुन्नत का माना है कि इट इज द वे ऑफ आवर बिलविड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत का माना ये नहीं कि फितही पर्सपेक्टिव में ये सुन्नत है कि कर लिया तो ठीक, न किया तो हरज नहीं। ये वाजिब है, और वाजिब का माना ही इनकम्बेंट। जैसे ईशा की नमाज के बाद तीन रकात वितर वाजिब है, अगर कोई छोड़ता है तो गुनहगार होता है। तो ये एक मुश्त दाढ़ी रखना, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वाजिब है। इस तरफ से भी काटना हो तो एक मुश्त करके, कहीं से भी काटना हो एक मुश्त। तो इसका इरादा कर लो जिन हजरात की दाढ़ी शरीई नहीं है कि अब हम हाथ नहीं लगाएंगे। और एक मुश्त हो जाने के बाद फिर क्या करें? तो उसमें फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो आगे शागिर्द हैं और उनके आगे शागिर्द हैं जो फुकहा हैं, उनका इख्तिलाफ हो गया है। एक जमात ये कहती है कि एक मुश्त के बाद भी छोड़ देना और आगे और लंबी होती रहे, ये ज्यादा अफजल है। और दूसरी जमात ये कहती है कि नहीं, एक मुश्त हो जाने के बाद उसे काट देना, फिर थोड़े दिन रही और फिर काट दिया, एक महीने के बाद काट देना, ये ज्यादा अफजल है। और जब दो जमातों का इख्तिलाफ हो जाता है تو پھر آگے جا کر کے محققین اس کو اسٹڈی کر کے کہتے ہیں کہ زیادہ راجح کون سا ہے. تو محققین فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ ایک مشت ہو جانے کے بعد کاٹ دی جائے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنت کے بہت پابند ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں جزء رفیع الیدین میں کہ امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ سنت کا پابند کوئی نہیں تھا. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب داڑھی ایک مشت ہو جاتی تھی تو ایسا پکڑ کر کاٹ دیا کرتے تھے. تو اگر کوئی نہیں کاٹتا اور یوں لمبی بھی اس کی ہو جائے تو اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اقل یہ بھی ہے لیکن افضل یہ ہے. تو موقع ملے تو کاٹ دینا چاہیے, افضل ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں, داڑھی کاٹتے ہیں, تو کبھی حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی داڑھی ان کی آ جاتی ہے. پھر حج سے واپس آنے کے بعد پھر منڈوا دیتے ہیں. تو چلو گناہ تو ویسا ہی رہا, اس لیے کہ وہاں جا کے بھی توبہ نہیں کی, لیکن پھر بھی یہ اچھا طبقہ ہے کہ ان کے دلوں میں کعبے کا اتنا احترام تو ہے, مکہ مدینے کا اتنا احترام تو ہے, الحمدللہ. گناہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو ادب کرتے ہیں اس کی برکت سے بھی اللہ آگے جا کر کے بہت راستے کھولتے ہیں. ادب سے بہت راستے کھلتے ہیں. یعنی ایک شخص وہ ہے جو مکہ مدینہ میں بھی داڑھی منڈواتا رہے اور وہ یہ کہے کہ بھائی جب اس سے توبہ ہی نہیں کرنی ہے اور واپس لیسٹر آ کر کے منڈوانا ہی ہے تو یہاں کیا فرق پڑ جائے گا ان میں اور میرے اندر؟ نہیں, بہت فرق ہے. اس کو حیا ہے مکے کی مدینے کی. پہلے زمانے میں ہم یہ دیکھتے تھے بچپن میں کہ ٹوپی جو ہے, ٹوپی یہ پہننا سنت ہے, ٹوپی پہننا سنت ہے. ٹوپی پر اگر امامہ باندھے تو یہ دوسری سنت ہے. جو لوگ ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں قرار دیتے یہ غلط ہے. ٹوپی پہننا سنت ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی مدظ اللہم العالی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, آزاد ول کے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں. تو حضرت نے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی اور حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے کہ امامہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹوپی نہیں. تو اگر کوئی ٹوپی نہ پہنے تو اسے برا نہ سمجھا جائے, اس لیے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے. جی تو دیکھو ٹوپی پہننا سنت ہے, پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹوپی نہ پہنے تو اسے برا نہ سمجھا جائے, اس لیے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں. تو جب ٹوپی پہننا سنت ہے تو جو ٹوپی نہیں پہنتے ان کو تو بطریقہ اولا کہنا چاہیے کہ جو ٹوپی پہنے ان کو برا مت سمجھو. جب ٹوپی نہ پہننے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ برا نہ سمجھا جائے ٹوپی پہننے والوں کو, تو آپ کو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو برا ہی نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو سنت ہے, تو آپ تو گنہگار ہوں گے جو سنت کو برا سمجھے. تو جو بیدین طبقہ ہے, یہاں بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا انڈیا پاکستان میں, یہاں بھی شروع شروع میں, کہ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں, سوٹ بوٹ میں ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے جب جاتے تھے ٹوپی پہن کے جاتے تھے. یہ پتا چلے کہ کوئی مولانا صاحب ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو اس کمرے میں جانے سے پہلے ٹوپی پہن لیتے تھے. عام طور پر ٹوپی نہیں پہنتے وہ, لیکن کیوں کھلے سر کسی کے پاس جانا یہ ذرا برا سمجھا جاتا ہے. ایک ادب, تو ادب جتنا کر سکو کرو, ایسا مت سمجھو کہ دین پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں تو اب یہ ادب نہیں. ادب ایک شخص کے جیب میں 5 پاؤنڈ کی نوٹ نہ ہو اور اس کے پاس 1 پاؤنڈ آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس 5 پاؤنڈ کی نوٹ تو ہے نہیں تو یہ پاؤنڈ کی کیا حیثیت. نہیں, یہ جو چھوٹا لگ رہا ہے پاؤنڈ اس کی قدر کرے گا, دوسرا پاؤنڈ آئے گا اس کی قدر کرے گا, تیسرا پاؤنڈ آئے گا اس کی قدر کرے گا, تو 5 پاؤنڈ کی نوٹ بنے گی. پھر 5 پاؤنڈ کی ایک نوٹ کی قدر کرے گا, دوسری کی قدر کرے گا تو 10 پاؤنڈ کی نوٹ بنے گی, یا 10 کی قدر کرے گا تو 50 پاؤنڈ کی نوٹ بنے گی. ادب کی قدر کرے گا تو سنت بنے گی، سنت کی سنتوں کی قدر کرے گا تو واجب بنے گا، اور واجبوں کی قدر کرے گا تو فرض بنے گا. اور جو پاؤنڈ کی قدر نہیں کرے گا تو، سنو میری بات، پاؤنڈ کی قدر نہیں کرے گا تو زد کہاں پڑے گی پھر؟ ارے بولو، اس کو بھی سمجھاتا ہوں نا آپ کی پاؤنڈ والی مثال ہی سے. میرے جیب میں 5 پاؤنڈ ہے اور 1 پاؤنڈ ہے، 5 پاؤنڈ اور 1 پاؤنڈ. دکان میں گئے، 1 پاؤنڈ کی کوئی چیز میں نے خرید لی، 5 پاؤنڈ کے نوٹ کو کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. اور انہوں نے مجھے 1 پاؤنڈ کا ہدیہ دے دیا، اسے میں نے انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھا، معمولی نہیں سمجھا، قدر سے اسے لے لیا. اب مجھے ڈرنک پینے کی ضرورت پیش آئی تو 1 پاؤنڈ خرچ کر دیا، وہ 5 پاؤنڈ کو کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے 1 پاؤنڈ کے 2 سکے ہدیے میں دے دیے، میں نے وہ بھی لے لیے. میں نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں میرے جیب میں تو 5 پاؤنڈ کی نوٹ ہے، 10 پاؤنڈ کی نوٹ ہے، 50 پاؤنڈ کی نوٹ ہے، 20 پاؤنڈ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لے لیے. اب دکان میں ضرورت پڑی پیٹرول ڈالنے کی تو 2 پاؤنڈ کا پیٹرول ڈال دیا. 5 پاؤنڈ کو کچھ ہوا؟ 10 پاؤنڈ کو کچھ ہوا؟ 20 پاؤنڈ کو کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ 1 پاؤنڈ کو ہم اگنور کرتے چلے گئے تو کیا ٹوٹے گا؟ 5 پاؤنڈ کی نوٹ جائے گی. اور 5 کی قدر نہیں کرے تو پھر کس کو ہاتھ لگانا پڑے گا؟ 10 کو، اور پھر 20 والی کو، اور پھر 50 والی کو. تو جو ادب کی قدر نہیں کرتا اس کی زندگی سے سنت جائے گی، اور جو سنت کی قدر نہیں کرے گا اس کی زندگی میں سے واجب جائے گا، اور جو واجب کی قدر نہیں کرے گا اس کی زندگی میں سے فرض جائے گا. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. اصل مجلس تو یہی ہے، اصل مجلس جو ہے نا وہ یہ ہے جس میں ایک موضوع پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو بیان ہوتا ہے. اصل مجلس یہ کہ جو بھی بات اصلاح کی آتی چلی جائے وہ بیان ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حفیظ جلندری جو ہے وہ داڑھی منڈواتے تھے، شاعر تھے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو ہر قسم کے لوگ گئے اور ہر قسم کے لوگ فیضیاب ہو کر نکلے. تو حفیظ جلندری جب حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو پہلے سے پتا تھا کہ جا رہے ہیں، تو داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا. تو جب وہاں گئے تو وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ذرا نکل چکی تھی. ادب تھا کہ میں ایک بزرگ کے پاس جا رہے ہیں بالکل کلین شیو. اور وہاں جانے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب دیکھ لیا ہم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، اور دل گواہی دے رہا ہے کہ اپنی باطن کی اصلاح کے لیے ان کو شیخ بنانا چاہیے اور ان کا مرید ہو جانا چاہیے. تو دیکھو پہلی نعمت بہت بڑی کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد دوسری بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس لے کے کسی کو اپنا شیخ تسلیم کرے. ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک شیخ کے بہت قریب پہنچ گئے، بہت تعلق ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسرے کے بھی بہت قریب پہنچ گئے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور زندگی میں بیٹھ کے گنواتے رہتے کہ ہمارا فلاں سے بھی بہت تعلق رہا، فلاں سے بھی بہت تعلق رہا، فلاں سے بھی بہت تعلق رہا. بھائی روحانی کے اتنے سارے خزانے آپ نے دیکھے روحانیت کے، آپ نے کچھ اس میں سے ایک قطرہ بھی حاصل کیا کہ نہیں؟ یا نہیں وہ کام تو ہم نے نہیں کیا. تو گئے دیکھا کہ یہاں فائدہ ہوا ایسا لگ رہا ہے، تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے عریضہ لکھا کہ میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں آنا وقت چاہیے مجھے. تو حکیم الامت نے وقت دیا کہ فلاں وقت آئیے. اب جس وقت حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا تھا اس وقت میں، تو جا کر کے درخواست پیش کرنی تھی کہ حضرت آپ مجھے مرید بنا لیجیے، مرید، میں بیمار ہوں. تو وہاں جب پہنچے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی اور کہا کہ میاں حفیظ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی جو داڑھی نکل رہی تھی اور بالکل کلین شیو ہو کر کے آئے، ابھی بالکل فریش منڈوا کر کے، یہ کیا تم نے؟ تو کہا کہ حضرت वैद की दरखास्त लेकर आया हूं मुरीद बनने के लिए, इसलिए कि आपके बारे में सुना था कि आप हकीमुल उम्मत हैं। यहां आकर के देखा तो ऐसा एहसास हुआ कि वाकई आप हकीमुल उम्मत हैं। तो अदब की वजह से वो छोटी छोटी निकल आई थी, लेकिन अब जब मुरीद होने के लिए आया तो दाढ़ी इसलिए मुंडवा के आया कि आपको ये पता चल जाए कि मैं मरीजुल उम्मत हूं। अब वो सही किया गलत किया वो अपनी जगह पर, लेकिन देखो ये एक जज्बा था, एक जज्बा था दिल में, ये एहसास पैदा हो गया कि मैं मरीज और बहुत बड़ा मरीज और मुझे मुआलिज की जरूरत है। अल्लाह ताला शानहू भाई हमें तौफीक अता फरमाए। ये जो गफलत में, देखो गफलत में आदमी होशियार नहीं होता, इसलिए कि होशियार अगर है तो फिर उसको गाफिल नहीं कहेंगे, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। अगर गफलत है तो होशियारी नहीं, और होशियारी है तो गफलत नहीं। आइदर यू आर अलर्ट और यू आर नेग्लिजेंट, यू कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। तो जब गफलत होती है ना, गफलत तो गफलत होती है, गफलत की मैं मिसाल दूं आपको कि एक आदमी बैठा हुआ है और इधर उधर बाग में देख रहा है, जाग भी रहा है, सब कुछ है, और चोर आकर के उसका बटवा उठा करके यहां से ले गया, उसका हैंडबैग ले गया, तो वो क्या कहेगा कि मैं जरा गफलत में था। तो गफलत का मतलब नींद में होना जरूरी नहीं है, होशो हवास में भी आदमी गफलत में रह सकता है, अकल के होते हुए भी आदमी गाफिल हो सकता है। उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं रहती जिस चीज की तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। तो इधर उधर देखते हुए गफलत ना होती तो हाथ वहां होता है। तो होशो हवास पूरी अकलमंदी के बावजूद भी जिंदगी का जो मकसद है उस मकसद को भूल जाना, ये है गफलत। भूल जाते हैं हम, क्या भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूं, या ये कि पता ही ना चले जिंदगी भर के मैं बीमार हूं। पता तो चले कि मैं बीमार हूं, लेकिन गफलत इस बात की कि इलाज से गफलत। किसी को शेख नहीं बनाते, शेख अगर बना लिया तो फिर मामूलात की पाबंदी नहीं करते, मामूलात की पाबंदी करते हैं तो अपने अहवाल नहीं बदलाते। कितने ऐसे लोग होते हैं या हैं इस वक्त भी बैठे हुए होंगे जो कई सालों से आ रहे हैं मजलिस में और सुन रहे हैं और चले जाते हैं, आगे कुछ नहीं। यानी मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं कि मुझसे बैत हो जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि अपनी इस्लाह के लिए किसी से भी बैत हो जाओ। तो बार बार सुनने के बावजूद भी किसी जगह दिल नहीं टिकता, तो दिल नहीं टिकता का मतलब है कि वो गफलत। और बैत हो जाते हैं तो बस उसी पे काफी है, गफलत, आगे नहीं बढ़ते, मामूलत नहीं। मामूलत करते हैं बहुत एहतमाम से, बाज लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो डिसिप्लिन होते हैं, तो जो उनको बतला दिया पहली मरतबा बस वो बराबर चल रहा है, लेकिन कभी भी शक किया बस फिर दोबारा रुजू नहीं किया कि ये है ये नहीं है, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये कमजोरी है, ये प्लस पॉइंट है ये माइनस पॉइंट है, तो इस्लाह कैसे होगी। तो वो हफीज जलंधरी का असल में पूरा पूरे दो चार अशार जो उन्होंने बैत होने के बाद कहे वो तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन एक आखिरी शेर मुझे याद है तो वो मैं समझाना चाहता हूं। शायर थे तो उन्होंने उसमें आखिर में ये कहा कि हफीज बैत करे अशरफ अली से, हफीज बैत करे अशरफ अली से, बई गफलत ये होशियारी तो देखो, कि गफलत के आलम में अल्लाह ये होशियारी दे दे कि तुझे किसी से बैत होकर अपनी इसलाह कराना है, कहा ये कितनी बड़ी होशियारी है। तो गफलत में होशियारी अल्लाह ताला शानहू ये तौफीक दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तौफीक तो बहरहाल पता नहीं बात कहां से कहां चली गई। इसलाह की अपनी फिक्र करनी चाहिए, अदब जो है उसकी भी फिक्र करनी चाहिए, अदब होना चाहिए जिंदगी में। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदब जो है दीन के लिए एक बुनियादी चीज है। अदब जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही दीन बेहतर होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, दीन में तरक्की होगी। और अदब जितना घटता चला जाएगा, आजकल पूरी दुनिया में देखो बेअदबी अब हो गई, अदब नहीं, उसे जो है दखियानुसी चीजें, इट्स थिंग्स ऑफ द पास्ट, ये सब रसूम रिवाज है, ये सब क्या है? ये किबले की तरफ पांव करके नहीं बैठने का, ये कहां है? ये इस तरह की बातें, ये अदब है। किबले की तरफ पांव न करना ये अदब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा कि किबले की दीवार पर किसी का बलगम है, तो आप नाराज हुए कि किबले की तरफ नहीं थूकना चाहिए, किबले के रुख में थूकना नहीं चाहिए। और कितनी ऊंची शख्सियत थी तो मना किया कि किबले की तरफ मत थूको, और साथ में किबले का खुद कितना अदब किया कि खुद उसको साफ किया अपने हाथ से, उस बलगम को साफ किया, किसी और के मुंह से निकला हुआ बलगम। अदब भाई अदब। ये भी आप कह सकते हैं कि तू कब आया, और ये भी कह सकते हैं कि आप कब आए, आप कब, देखो कितना अच्छा लगता है, वो आदमी अच्छा हो जाता है। अदब, जब हम किसी का अदब करते हैं तो उससे उसका वैल्यू नहीं बढ़ता, हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। लैसल जमालु बि अस्वाबिन तुज़य्यिनु ना बलिल जमालु जमालुल इल्म वल अदबी। खूबसूरती उन कपड़ों से हासिल नहीं होती जो हमें आरास्ता करते हैं, जो हमें मुज़य्यन करते हैं, उसे कुछ भी नहीं। बलिल जमालु जमालुल इल्म वल अदबी, बल्कि खूबसूरती किस चीज से हासिल? इल्म और अदब की खूबसूरती असल खूबसूरती है। इल्म आएगा इल्म के साथ अदब हो, या अदब इल्म के साथ हो, तो फर्क होगा। अदब वाला आदमी गोरा है, खूबसूरत है, मालदार है, लेकिन उसमें अदब नहीं है, तो अव्वल वहले में आपका दिल उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, और दो चार जुमले सुनने के बाद, मामला करने के बाद दिल उठ जाएगा। और अदब है तो रंग में काला है, गरीब है, फकीर है, फटे पुराने कपड़ों वाला है, लेकिन अदब उसके अंदर होगा। अदब तो दिल को भाएगा, इसलिए अदब। आप भी निकल रहे हैं मस्जिद से, कोई आपकी उम्र से बड़ी उम्र वाला भी निकल रहा है, तो रुक जाओ, रुक, आप पहले तशरीफ लें, आप पहले तशरीफ लें। अदब होना चाहिए जिंदगी, अदब। अल्लाह ताला शानु हमें तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में आ रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं, तो अदब, अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल कपड़े पहन कर आए। टी शर्ट पहन के आ गए जिसमें आस्तीन खुली है, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने फरमाते कि इदा वस्सा अल्लाहु अलैकुम फवस्सिऊ, कि अगर कोई यहां नाप से लेकर घुटने के नीचे तक भी ढांप करके नमाज पढ़ लेगा तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जब अल्लाह ने तुम्हें वसात दी है तो फिर तुम जरा वसत वाले कपड़े पहन के नमाज पढ़ा करो, सर भी ढका हुआ हो, आस्तीन भी लंबी हो, फिर आगे लिखा हुआ कुछ ना हो, पीछे लिखा हुआ कुछ ना हो। एक मरतबा हमारे यहां बर्रे सगीर से, हमारे इंडो पाक से किसी जगह से ताल्लुक रखने वाले एक साहिब जो है, ऐसे वक्त में हमारे यहां मस्जिद में दाखिल हो गए जबकि मेरा उम्रे का सफर था, और मजमा जो है वो इकट्ठा था, मुलाकात मुसाफा हो रहा था, और उन बिचारों को पता ही नहीं कि मैं क्या टी शर्ट पहन के आया हूं, तो इतनी बेहुदा बात यहां पर लिखी हुई थी, फौज बात, और वही सबके सामने दाखिल हो गए, फौज बात यहां लिखी हुई थी। गंदी बात, और उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या पहना हुआ है, और वो पूरे मजमे में आ गए मुलाकात करने के लिए वो भी। तो मेरी तो शर्म से निगाह झुक गई, और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि भाई यहां सारे नौजवान भी खड़े हैं, बेदिन लोग भी होते हैं मजमे में, अब अल्लाह करे कि इस पर लोगों की नजर न पड़े, ये आदमी यहां से जल्दी भाग जाए। पीछे लिखा हुआ होता है तो हमारी वजह से किसी और की नमाज खराब हो रही है। सबको इतना खुशू-खुजू तो नसीब नहीं होता ना, तो हम क्यों ऐसे कपड़े पहन के आए कि हमारी वजह से किसी और की नमाज खराब हो। यह हदीस शरीफ में जो हुक्म है कि सबसे पहले मर्दों को खड़ा करो, उसके पीछे बच्चों को खड़ा करो, ये जो हदीस में हुक्म है कि यसुफुर रिजाल सुम्मस्तिबियान, पहले मर्द फिर बच्चे, क्यों? फुकहा ने उसकी वजह यह लिखी है कि इसलिए कि बच्चे अगर मर्दों से आगे खड़े रहेंगे तो बच्चे जरा खेलकूद करते हैं, तो उनके खेलकूद की वजह से मर्द जो पीछे हैं उनकी नमाज खराब होगी। तो मालूम हुआ कि ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए कि पीछे वालों की नमाज खराब हो। अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक अता फरमाए। तो मस्जिद में आते वक्त अगर शलवार कमीज जुब्बा कुर्ता पहन लिया तो क्या हर्ज है, जरा लूज कपड़े हों। मस्जिद जैसे माहौल में जाते हैं वैसा एहतमाम करते हैं, जैसे माहौल में जाते हैं वैसा एहतमाम करते हैं। अल्लाह दो चार पैसे दे देता है और हॉलीडे के लिए जाने का शौक होता है तो वो होटल का और बीच का और वो सारा इंतजाम करके जाते हैं, चाहे फिर वहां जाके इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां जाके कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ ले जाते हैं। तो यहां के माहौल का भी तो ख्याल करो, यहां के माहौल का ख्याल करो कि यहां क्या तकादा है इस माहौल का, और सब वैसे कपड़े पहन कर आए, वैसे बनकर आए। तो भाई अदब करो, घर में मां बाप जो है उनका अदब करो, घर में मां बाप का अदब करो, मां बाप का अदब करो, अपने असातिज़ा का अदब करो, उलमा का अदब करो, बड़ी उम्र के लोगों का अदब करो, दीनदार लोगों का अदब करो, किबले का अदब करो, मस्जिद का अदब करो, मदरसे का अदब करो, अदब हो हर चीज का। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे। तो बहरहाल ये फिक्र जो है वो बहुत मुबारक है, फिक्र बहुत मुबारक है, अल्लाह ताला शानहू फ़ज़्ल फरमाए। आइंदा कल से जो है मगरिब से लेकर मगरिब तक 24 घंटे तक यहां एतिकाफ होगा, तो जो मुरीदीन हजरात हैं उनको तो खास आना चाहिए, रमजान के 10 दिन और ये एक दिन 24 घंटे, तो असर में पहुंच जाए जिन हजरात का इरादा है, जाहिर है कि घरेलू हालात को सामने रखकर। अल्लाह सबको तौफीक से कुछ पढ़कर भी सुना, तो भाई आओ तो इसलाह की गर्ज से आओ, ये नीयत लेकर के आओ कि हम बीमार हैं तो हम ठीक होने के लिए जा रहे हैं, और फिर आगे जो कुछ समझ में आए उसके मुताबिक करो भी, आगे जो बतलाया जाए वो करो भी, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जितने परसूत में हम लगे हुए हैं जिनको हम बहुत अहम समझते हैं, कुछ अहमियत नहीं होगी, कुछ अहमियत नहीं। हत्ता के जो दीनी परसूत हैं हमारे, दीनी कामकाज है, दीनी तदरीज है, तालीम है, तसनीब है, तबलीग है, ये भी इस्लाह के बगैर खोखला होगा क़यामत के दिन, खोखला होगा। एक आदमी मदरसा तामीर करवाता है, मदरसा खोलता है, एस्टेब्लिश करता है, और वो उसके पीछे दौड़ भाग करता है, और वो ये समझता है कि मेरा तो पूरा वक्त किसके पीछे खर्च हो रहा है, दीन के पीछे। एक शख्स तबलीग में जाता है, पूरा वक्त लगाता है गश्त, इससे बात उससे बात इसकी तश्कील, वो क्या समझ रहा है मेरा तो 24 आवर्स किसमें खर्च हो रहा है, तबलीग में। लेकिन इसकी हैसियत कुछ नहीं होगी, क्यों? इसलिए हैसियत नहीं होगी कि इस्लाह नहीं है तो इखलास नहीं है, और इखलास नहीं है तो यही चीज पकड़ का सबब बनी है। कभी कभी बहुत बड़ा अमल जो है वो बिल्कुल हल्का होगा, रूई की तरह उड़ेगा, बलून की तरह उड़ेगा, वो मीजान में ठहर ही नहीं सकेगा, उड़ जाएगा, वो उसका वजन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये छोटी चीज है और ये बड़ी है। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं तो बड़ा काम करता हूं और ये तख्ती पढ़ाता है ये छोटा काम है। हमारा ये बड़ा काम जो है अगर ये इखलास के बगैर होगा तो ये बलून है जो बहुत बड़ा नजर आता है। और ये इनका जो तख्ती वाला काम है वो छोटा नजर आता है लेकिन वो मार्बल है। तो एक मीजान में एक स्केल में मार्बल को रख दो, दूसरे स्केल में एक बहुत बड़ा फुग्गा रख दो तो कौन सा वजनी हो जाएगा? पर इखलास आता है किस चीज से? तज़किया से आता है। तज़किया के बगैर इखलास नहीं आता। तज़किया के बगैर इखलास नहीं आता। इसलिए मैं फिक्र करूं अल्लाह हमें तौफीक अता फरमावे, किसी अच्छे माहिर शेख को तलाश करूं जो इस फन में महारत रखता है और इसमें आपकी अच्छी तरह से रहनुमाई करे। आप और आपको सिर्फ बैत हो जाने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि हम बैत हो गए हैं, बैत हो गए, मैं बैत हो गए हैं, आगे कुछ, आगे भी तो कुछ चलेगा आपका। इसलिए फिक्र करो, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सब दोस्तों को भी तौफीक। फिक्र करो, इस्लाह की फिक्र करो, जो बड़ी उम्र के हजरात हैं वो भी फिक्र करें, जवान भी फिक्र करें। अल्लाह की रहमत से हम उम्मीद तो रखते हैं कि किसी न किसी बहाने से अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा, लेकिन पकड़ हो गई तो, पकड़ हो गई तो अल्लाह तौफीक दे हमें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे अदद वाला दाम बरकातुह, उनका आवाज तक्वा तवारू और शुक्र उसमें से पढ़कर सुनाया जा रहा था। आखिर में बात चल रही थी कि अफजलियत और बरतरी का मयार सिर्फ तक्वा है, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा चल रहा था। वह इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का किसी बात में इख्तिलाफ़ हो गया और कुछ टू टू मेमे हो गई। दोनों सहाबा हैं, नेक भी थे और दोस्त भी, मगर दुनिया में अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, इसलिए इख्तिलाफ का हो जाना एक फितरी बात है। इख्तिलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ राय के नतीजे में हद को पार कर जाना ये बुरा है।
इख्तिलाफ तो होगा, इख्तिलाफ मदरसे में भी हो सकता है, इख्तिलाफ मस्जिद में भी हो सकता है, इख्तिलाफ भाइयों में भी हो सकता है, इख्तिलाफ मियां बीवी में भी हो सकता है, बल्कि होता है, होता है। इसलिए कि सबके मिजाज अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके टेम्परमेंट अलग है, इख्तिलाफ होता है, तो ये तो नेचुरल चीज है। तो इख्तिलाफ कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ हो गया और वो दो हिस्सों में तकसीम होकर एक जंग शुरू कर दी, ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है। जंग शुरू कर देते हैं, दो पार्टियां बन जाती हैं, और फिर जितनी सलाहियतें और तवानाइयां अल्लाह ने उनको दी हुई होती है वो कहां खर्च होती है? एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को दबाने में, एक दूसरे को मगलूब करने में। भाई समझ में आ गया? और शुरू शुरू में ये बहुत अच्छी लगती है ये चीज दोनों पार्टियों को, ये लड़ना जो है दोनों पार्टियों को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मैं बताऊं आपको? इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि हर पार्टी ये समझती है कि एक हफ्ते की बात है, एक महीने की बात है, हम गालिब आ जाएंगे और सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा और ये सामने वाले बिल्कुल नेस्त नबूद हो जाएंगे। ये पार्टी भी यही समझती है, वो पार्टी भी यही समझती है, और दोनों पार्टियों को ये पता नहीं है कि जिस लड़ाई में हम कदम रख रहे हैं ये लड़ाई सालों तक चलने वाली है, और सालों तक लड़ने का तो स्टैमिना किसी के पास नहीं होता। फिर दोनों पार्टियां पछताती हैं, लेकिन फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। वो तो शैतान इसीलिए तो लड़ाता है। शैतान का बहुत महबूब मशगला है دو آدمیوں کو لڑانا، دو خاندانوں کو لڑانا، کسی خاندان میں پھوٹ ڈال کر کے دو پارٹی بنا دینا، امت کے دو حصے کر دینا، یہ بہت محبوب مشغلہ. اور پھر ایک مرتبہ یہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کو باقی رکھنا بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا، کبر مانے ہو جاتا ہے، بدگمانی مانے ہو جاتی ہے، افواہیں، بہتان. اور پھر اس میں اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر. الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اللہ وی فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے.
لیکن اختلاف رائے کے نتیجے میں حد کو پار کر جانا یہ برا.
بخاری شریف میں لڑائی جھگڑوں کے بارے میں جو اللہ کے نیک بندے دوسروں کو سبق دیتے تھے، تو اس سبق کے بارے میں ایک شعر ہے، تو شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کہ مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھی طرح، کہ اللہ نے یہ کچھ چیزیں فطری طور پہ بنائی ہوئی ہے کہ جیسے موسم ربیع اور سپرنگ میں جو درخت خوبصورت نظر آتا ہے وہ اوٹم میں نہیں نظر آتا اتنا خوبصورت. تو اس شعر میں یہ ہے، شعر میں جو شعر ہے اس میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ 18-20 سال کی نوجوان خوبصورت لڑکی ہو تو فطری طور پہ ایک مرد کو کھینچے گی وہ اپنی طرف، اور دوسری طرف جو ہے 70-80 سال کی بڈھی عورت ہو، بالکل بڑھیا، بال بھی اس کے سفید ہو گئے ہیں، منہ کے دانت بھی گر گئے ہیں، چمڑی پر شلوٹیں آ گئی ہیں، تو اس کی طرف کشش بالکل نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دیکھ کر کے منہ بھی پھیر لے آدمی کے. یعنی وہ شہوت پرست آدمی کی بات کر رہا ہوں، دل میں تقوی والے کی بات، وہ تو احترام سے ہر ایک کو دیکھے گا. تو شہوت سے دیکھنے والا آدمی اگر ایسی 18-20 سال کی نو عمر دوشیزہ کو دیکھے گا تو وہ کھینچ لے گی اپنی طرف، اور وہ پاگل ہو جائے گا کہ کب میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں، شادی کر لوں، جو کچھ بھی ہے. یعنی اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہے گا، اتنی وہ محبوبہ ہو جائے گی. اور وہی شہوت پرست آدمی اگر 70-80 سال کی بڑھیا عورت کو دیکھے گا تو ارے یار چھوڑ، منہ پھیر دے گا. بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو وہ بزرگان دین جو ہے وہ جو شعر پڑھ کر سناتے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑتے ہیں یا دو جماعتیں لڑتی ہیں تو لڑائی شروع شروع میں 18-20 سال کی نوجوان لڑکی جیسی لگتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی کیا ہے، 70-80 سال کی بوڑھی عورت. تو کہتے ہیں کہ لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو دونوں پارٹی کو بہت مزہ آتا ہے، ان کے لیے وہ 18 سال کی لڑکی کی طرح ہے وہ لڑائی، بہت حصہ لیتے ہیں زور شور سے، اندر ذوق شوق سے. اور وہ ایک ہفتہ چلی، ایک مہینہ چلی، ایک سال چلی اور خوب حصہ لیا، اب ان کے لیے وہ لڑائی کیسی ہو گئی، 80 سال کی بڑھیا. تو بزرگان دین یہ شعر سنا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں کہیں لڑائی کا موقع آ جائے تو شروع ہی سے یہ اپنے آپ کو سمجھانے کا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں جس کو 18 سال کی لڑکی سمجھ رہا ہوں وہ 18 سال کی لڑکی نہیں ہے، یہ 6 مہینے کے بعد مجھے 80 سال کی بڈھی عورت نظر آنے والی ہے، تو اس وقت پچھتانے کے بجائے اسی وقت میں دور رہوں تو کیوں. بھائی سمجھ میں آ گئی؟ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچاؤ. لڑائی جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہی الحالقہ، لڑائی جھگڑا کیا ہے، الحالقہ، یہ مونڈنے والی چیز ہے، مونڈنے والی، استورا، ریزر، وہ کیا کرتا ہے، شیو کرتا ہے، سر کو شیو کر دیتا ہے، استورا، سر بالکل خالی ہو جاتا ہے. تو لڑائی جھگڑا کس چیز کو مونڈ دیتی ہے، دین کو, ہی الحالقہ, پیغمبر کی سچی زبان نے کہا, وہ دین برباد ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی جھگڑوں سے دور رہو. کسی جگہ جھگڑا ہو جائے, کبھی ہماری غلطی کی وجہ سے ہو جائے, مولانا شبیر صاحب سے ہماری غلطی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی, تو ریئل اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بندوں پر اتنے رحم دل ہے اللہ کہ غفلت میں نہیں رکھتے. غلطی ہماری تھی, لڑ پڑے حق سمجھ کر, لیکن اللہ اتنے رحم دل ہے کہ دو گھنٹے کے بعد, دو دن کے بعد ہمیں احساس ہو جائے گا کہ غلطی ہماری ہے, مولانا شبیر کی نہیں ہے. یہ رحم دل ہے اللہ, بندے کو بچانا چاہتے تو معافی مانگ لو جا کر, معافی. اور اگر یہ گردہ نہیں ہے معافی مانگنے کا, تو کم سے کم لڑنا تو بند کر دو. ریئلائز ہونے کی بات کہ ہم غلط ہیں, پھر بھی اس لڑائی کو جاری رکھ کے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے, نہیں سمجھے. اور غلطی مولانا شبیر کی تھی, اور ذرا مشتعل ہو گیا, فطری چیز ہے کہ یار مولانا شبیر نے ایسا میرے ساتھ کیا, اور پھر دو دن کے بعد ضرور اللہ دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ غلطی تو انہیں کی ہے, لیکن اب کیا لڑنے کا, کیا لڑنے کا, بس رک جاؤ, رک جاؤ, ہٹ جاؤ, لڑائی سے دور رہو, لڑائی سے دور رہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تھوڑی بہت جو نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی وہ بھی کسی کو دے دینی پڑے گی, لوٹ لے گا ہمیں وہ. ابھی وہاں مدینہ منورہ میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو وہیں مقیم ہیں, تو میں انہوں نے بہت بیچاروں نے اپنے دل کی گہرائی سے کہا کہ اللہ نے میرے اوپر ایسا فضل فرمایا, یوں ہوا, ایسا سبب ہو گیا, اور یوں میرا اقامہ ہو گیا, اور یہاں کا مجھے قیام نصیب کیا اللہ نے, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ بس اللہ یہاں سے مجھے نکالے نہیں. خوش ہوا میں ان کی باتیں سن کر کے, دیکھو ان کو مدینہ پاک سے ایک تاجر آدمی لیکن کتنی محبت ہے. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی سب باتیں سن کر, اب آپ میرے بھائی ہیں تو میں بھی ایک بات آپ سے عرض کر دوں. کہنے لگے کیا کہو. میں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے گناہ سے بہت بچنا, گناہ سے بہت بچنا, گناہ سے بچنا, اور گناہوں میں خاص جو تین چیزیں ہیں جس کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے کان, زبان اور آنکھ. کان, زبان اور آنکھ. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ زبان ہی کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, اس لیے کہ مدینہ منورہ پاک ہے تو آنکھوں کی تو حفاظت آدمی کر لیتا ہے, ڈرتا ہے پاک جگہ پر, لیکن یہ زبان, اب کوئی دوسرا غیبت کرے گا تو کان تو سنے گا نا, لیکن یہ زبان کہتے کہ اس کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا شاید آپ غیبت کی بات کر رہے ہیں, تو کہنے لگا کہ ہاں غیبت کی بات کر رہا ہوں. کہا وہ تو مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتی, ہم بھی کرتے ہوں گے, آپ بھی کرتے ہوں گے, کیا پتا, اس لیے کہ احساس نہیں ہوتا نا, اللہ ہمیں معاف کرے. کہتے کہ یہ, میں نے کہا آپ غیبت, تو کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا آپ غیبت کس کی کرتے ہیں, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی, یا جس سے آپ کو بغض ہوتا ہے اس کی؟ کہ ظاہر ہے جس سے بغض ہوتا ہے اس کی. تو میں نے کہا آپ یہ سوچا کیجئے کہ میں بھی عجیب عقل مند انسان ہوں کہ جس سے مجھے بغض ہے اسی کو میں میری نیکیاں دے رہا ہوں. جس سے مجھے بغض ہے اسی کو میں میری نیکیاں دے رہا ہوں. تو میں نے کہا ایک تو بغض بھی ہے اس لیے کہ وہ برا ہے, اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے, ظلم کیا ہے, اور مزید آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ نیکیاں اسے دے رہے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ اگر میں غیبت کرتا تو کس کی کرتا, ماں کی کرتا. یہ سمجھانے کے لیے کہا, اگر میں غیبت کرتا تو کس کی کرتا, ماں کی کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میری نیکی کی سب سے زیادہ حقدار تو میری ماں ہے, میں کسی اور کو کیوں دوں. تو یہ سب لڑائی جھگڑے نیکیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, اللہ فضل فرمائے, اللہ اور اللہ بچائے, اللہ لڑائیوں سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اللہم واقعیتن کواقیت الولید, جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بچا بچا کے رکھتی ہے، ہم اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں بھی چھوٹے بچے کی طرح بچا بچا کے رکھے، بچا بچا کے رکھے. تو اختلاف تو ہوتا ہے صحابہ میں، حضرت ابو بکر حضرت عمر میں ایک مرتبہ تو میں ہو گئی تو حضرت عمر جو ہے وہ ذرا گرم ہو گئے، اور گرم ہو گئی اور ناراض ہو کر کے آدمی غصے میں چلا جاتا ہے نا، تو غصے میں چلے گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے، بخاری شریف کی روایت، اور گھر جا کر کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا دیکھا کہ ابو بکر نے تو دروازہ بند کر دیا، اور غلطی کس کی تھی شروع میں؟ حضرت ابو بکر کی. خود حضرت ابو بکر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ کنت اظلم، غلطی میری تھی. تو غلطی انہوں نے شروع میں کچھ غلطی ہو گئی بولنے میں جو بھی ہوگا، تو حضرت عمر مشتعل ہو گئے اور پھر کافی ناراضی انہوں نے دکھلائی. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر سے غلطی ہو گئی، گناہ نہیں غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بولنے میں کہنے میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر ابھی تھوڑی ہی دے تو حضرت عمر بہت بول کر کے گئے، حضرت ابو بکر کو غصہ دکھا کر گئے. لیکن انہوں نے ان کو جانے کے بعد میں نے کہا نا کہ ہر دل کو دستک دیتا ہے اللہ، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ میرے بندے تیری غلطی ہے، تو دیکھو فوراً چلی گئی. لیکن حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ نہیں کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مغموم ہو گئے. مغموم اس پر نہیں ہوئے کہ عمر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ میں نے ایک شخص کا دل توڑا ہے، یہ غم تھا، اور راضی نہیں ہو رہا ہے وہ تو اس غم کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، ان صاحبکم قد غامر، لڑ کے آ رہا ہے ابو بکر آج. تو آ کر کے بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں چھیڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ادھر اللہ نے دستک دی حضرت عمر کی کہ غلطی ابو بکر کی تھی لیکن اس کے بعد زیادتی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اتنا تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جب وہ آیا تھا دروازہ کھول دیتے. تو ایگو نہیں کہ بعد میں پرائیویٹ میں، ہم تو انتظار کرتے ہیں نا، انتظار کے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ معافی بھی ہو جاوے اور ناک بھی اونچی ہی رہے. تو کیا کرتے ہیں عمرے کے موقع پر جب حق کرتے ہیں تو کان میں کہتے ہیں کہ بولیو چلو معاف، یہ بولیو چلو معاف سے معاف نہیں ہوتا، معاف تب ہوتا ہے جب وہ معاف کرے. تو آپ نے کہہ دیا کہ سوری یا بولیو چلو معاف، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، آپ پر میں نے زیادتی کی ہے معاف کر دینا، اور آپ ایسا سمجھ لیں کہ میں نے معافی مانگ لی، وہ کہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، تب جا کر کے معاف ہوتا ہے، یا آپ کو تسلی ہو جائے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا. اسے سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو خیر یہ لڑائی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک آدمی کو لے جاتی ہے، لڑائی میں. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو ریئلائز ہوا، ریئلائز سب کو ہو جاتا ہے ود ان 24 hours 48 hours، ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ لڑائی مجھے میری غلطی. تو حضرت عمر کو فوراً ریئلائز ہوا، تو وہ ڈھونڈتے پہنچ گئے کہاں، ان کو یہ نہیں احساس ہوا کہ وہاں سب کے سامنے راز کھلے گا، اور وہ بھی سید المرسلین کے سامنے، کہ عمر کی زیادتی نہ جلدی جتنا جلدی ہو سکے. ایک بات سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے معاملے میں ابو بکر کے معاملے میں مجھ سے زیادتی ہو گئی، بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا آپ کا، چہرہ سرخ ہو گیا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ چہرہ سرخ ہو گیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اظلم، بڑا ظالم تو میں ہوں اس لیے کہ جھگڑا شروع میں نے کیا ہے, اب معاف کر دیجیے عمر کو. دیکھو تزکیہ جب ہو جاتے ہیں تو کیسی پاکیزہ زندگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع مل گیا تھا حضرت ابو بکر کا مقام بتلانے کے لیے, تو کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ کذبت, جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ محمد کذبت, اے محمد تم نے جھوٹ کہا ہے, اس وقت ایک ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا کہ یا محمد صدقت, اے محمد تم نے سچ کہا, اس کے ساتھ تم لڑتے ہو تو لڑائی اختلاف ہوگا ہوگا, لیکن اس کو طول نہ دیا. یہ بری چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے, اسے اپنی زندگی میں رکھا نہ جائے. معافی مانگنی پڑے تو معافی مانگ لیں, معاف کرنا پڑے تو معاف کر دیں. اور اگر یہ کہنا پڑے کہ مولانا شبیر صاحب غلطی مولانا شبیر صاحب کی ہے, پھر بھی ہم نے کہا کہ بھائی معاف کر دیا, پھر بھی یہ ناراض ہے تو ایسا کہو کہ مولانا بھائی مجھے معاف کر دیجیے آپ. یعنی نہ غلطی کر کے بھی معافی مانگنی پڑے تو مانگ لو معافی. اللہ فضل فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے, حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے, اللہ تعالی شانہ اسے افضل جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں. افضل سب سے اونچی جنت, فی وسط الجنہ, جنت کی فی ربض الجنہ ای فی وسط الجنہ, جنت کے بیچ میں. تو جنت کے بیچ میں کا کیا مطلب؟ اس زمانے کے اعتبار سے کہ اس زمانے میں جو گھر جو شہر ہوتا تھا وہ قلعہ ہوتا تھا, تو پہلے غریبوں کے گھر, پھر مڈل کلاس کے گھر, پھر امیروں کے گھر, پھر وزیروں کے گھر, اور پھر بادشاہ کا گھر بالکل بیچ میں ہوتا تھا. تو پھر ربض الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ جنت ملے گی اسے. کس کو؟ جو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور ڈاکٹر کی غلطی ہے, پھر بھی کہتے کہ چھوڑ دو یار, سب مشورہ دے رہا ہوں کہ نہیں نہیں کورٹ میں لے جاؤ, ان کے ذمہ ہمارے 10,000 ہیں, آپ حق پر ہیں, ہمارے پاس دستک, پھر بھی کہ نا چھوڑ دو یار, کیا ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے, کیا لڑنے کا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ہم لڑیں گے, معاف کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے, اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی, اللہ آپ سب کو توفیق.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے جملہ نکل گیا, یہ ابن سودا ایک آری عورت کے بیٹے, ابھی ابھی کچھ ہی سالوں پہلے زمانے جاہلیت کا دور دورہ تھا.
رب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ حضرت بلال کو ایسا جملہ کہے کہ یہ کالی عورت کے بیٹے؟ سوچ سکتے ہیں کہ ابو ذر غفاری ایسا کہے؟ لیکن جہاں جھگڑا ہوگا وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, جھگڑا ہوا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہ کہنے کے بعد بھی آدمی اپنی زبان سے کہہ سکتا. نکل گیا حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے کہ ایک کالی عورت کے بیٹے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کالے.
اس میں کلچر یہ تھا کہ جو کالے رنگ کا ہوتا تھا,
ابھی زمانے جاہلیت میں تھوڑے عرصے پہلے ایسا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے, کہ جو کالے رنگ کا تھا اسے انفیریئر سمجھا جاتا تھا, جی
اسے کم درجے کا سمجھا جاتا تھا اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے اور گھوڑے کے فرق کو ختم فرما دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے, انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى, تم نہ کسی سرخ رنگ والے آدمی سے بہتر ہو نہ کالے رنگ والے سے, مگر یہ کہ تم اس پر تقوا کے ذریعے برتری حاصل کر لو. تم رنگ کی بنیاد پر کسی سے بہتر نہیں ہو سکتے. کالے رنگ والا شخص یہ سمجھے کہ میں گھوڑے سے بہتر ہوں, یہ غلط خیال ہے, اور گھوڑے رنگ والا یہ سمجھے کہ میں کالے سے بہتر ہوں, یہ بھی غلط خیال ہے. کون بہتر ہے اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ تقویٰ کس کے پاس ہے اور کتنا ہے. رنگ کوئی بھی ہو, جب تک اپنی زندگی کو تقویٰ سے آراستہ نہ کرے اس وقت تک بہتر نہیں. کالا ہے اور تقوی والا تو بہتر, گورا ہے مگر تقوی والا نہیں تو کچھ نہیں. گورا ہے اور تقوی والا تو بہتر, اور کالا ہے مگر تقوی والا نہیں تو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں, بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تم میں سے جو گورے رنگ والا ہے اس کے بھی ماں باپ آدم اور حوا, جو کالے رنگ والا ہے اس کے بھی ماں باپ آدم اور حوا, جو بھورے رنگ والا ہے اس کے
بھورے رنگ والا ہے
اس کے بھی, پاکستان کا رہنے والا ہے اس کے بھی, انڈیا کا رہنے والا ہے اس کے بھی, چین کا رہنے والا ہے اس کے بھی, روس کا رہنے والا ہے اس کے بھی, افریقہ کا رہنے والا ہے اس کے بھی, غریب ہے اس کے بھی, مالدار ہے اس کے بھی, مرد ہے اس کے بھی, عورت ہے اس کے بھی, اجمی ہے اس کے بھی اور عربی ہے اس کے بھی. تم سب کے باپ بھی ایک اور تم سب کی ماں بھی ایک. جب ماں ایک اور باپ ایک, اصل ایک جڑ ایک, جب سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں تو کسی ایک شاخ کو یہ حق کیوں ہوگا کہ وہ اپنے کو دوسری شاخ سے بہتر سمجھے. ہاں پھلدار شاخ بے پھل شاخوں پر برتری کا دعویٰ کر سکتی ہے. ٹھیک اسی طرح تمام انسان ایک درخت کی الگ الگ شاخیں ہیں اور تقویٰ پھل ہے. بغیر تقویٰ کے کوئی کسی پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. الگ الگ خاندانوں میں تقسیم پہچان کے لیے, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. سب کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا. دورات خاندان الگ, پتیل خاندان الگ, منگیرا خاندان الگ, عمر خاندان الگ, دیدار خاندان الگ, خان خاندان الگ. یہ الگ الگ خاندان اور قبیلے, پھر الگ الگ قومیں. کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی, کوئی بنگلہ دیشی ہے تو کوئی افریقی, افریقہ میں پھر کوئی زامبین ہے کوئی ملاویئن ہے. یہ اس لیے کہ اگر الگ الگ علاقے نہ ہوتے, الگ الگ رنگ نہ ہوتے, الگ الگ قبیلے نہ ہوتے, الگ الگ شکلیں نہ ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. شناخت کیسے ہوتی؟ کوئی چوری کرتا تو اسے کیسے پکڑتے؟ امیگریشن والوں کو کیسے پتا چلتا کہ آنے والا کون ہے اور جانے والا کون؟ ایک چھوٹی بستی میں اگر ابراہیم نام کے دو چار آدمی رہتے ہوں اور ان سب کی سرنیم پتیل ہوتی تو کتنی الجھن ہوتی ہے. تو اگر دنیا بھر کے انسان ایک ہی رنگ کے, ایک ہی شکل کے, ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ رنگوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسپائز کریں, ایک دوسرے سے نفرت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ برتری کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں اعمال اور قلوب کو دیکھتے ہیں. جہاں تک برتری کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور محترم اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ شانہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری جائیداد اور پیسوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ گورا ہے, خوبصورت ہے, نیلی آنکھوں والا ہے. اسی طرح تمہاری دولت اور جائیداد کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا مالدار ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں, دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں, دلوں میں محبت الہیہ ہے یا نہیں, اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اعمال اچھے ہیں یا برے, اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ اخلاق کیسے ہیں. کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی عالم اپنے علم کی وجہ سے کسی غیر عالم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. کوئی مالدار اپنی جائیداد کی وجہ سے کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. عبادت کرنے والا کسی گناہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. جو عمر میں بڑا ہے وہ اپنے سے چھوٹے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے, مجھ سے انفیریئر کمتر ہے. اس لیے کہ جس وقت ہماری نظر کسی پر اس خیال کے ساتھ پڑتی ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے, چھوٹا ہے حقیر ہے تو ٹھیک اسی وقت ٹھیک اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے. انسان کی دنیا میں جو بھی حیثیت ہو جب وہ کسی دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو عین اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو, ہر شخص کے ساتھ احترام سے پیش آؤ, زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے, کسی کا دل ٹوٹے. ہر کسی پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش مت کرو کہ جو میں کہوں بس وہی ہونا چاہیے. ڈکٹیٹوریل مت بنو, کسی کو کمپیل مت کرو, بندے بن کر رہو. اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے, اس نے ہمیں بندے بن کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے. بندہ جب عبدیت اختیار کرتا ہے, بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے, اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے, تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلند کرتے ہیں. اور جو بندہ برائی اختیار کرتا ہے اور خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں سے گراتا ہے اور گھٹاتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں, اور جو برائی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گھٹاتے ہیں.
اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.